आज हमारा इंशाल्लाह लास्ट सेशन है जो हमारी सीरीज चल रही है साइंस ऑफ द आवर की तफहीम के हवाले से। हमने अपने लास्ट सेशन में बात की थी कुछ प्रिंसिपल्स के हवाले से, और उससे पहले एक सवाल जो आम तौर पे लोगों के जहन में बहुत आता है उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की थी। वो सवाल ये था कि हमारे दौर में या हमारे टाइम्स में बहुत सी तब्दीलियां वाकई हुई हैं, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं इस दौर में और ऐसी ऐसी इनोवेशंस और इन्वेंशंस हुई हैं जो माजी में हमें कभी उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जैसा कि मैंने मिसाल दी थी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, और इसी तरीके से हमारे यहाँ ये ट्रांस ह्यूमनिज्म का जो अब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और थ्राइव कर रहा है, खासतौर पर AI के आ जाने के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद, और इस तरीके से मशीन लर्निंग इस टाइम बहुत ज़्यादा राइज पर है, और बहुत सी इसके हवाले से थियोलॉजिकल डिस्कशंस भी हमें पेश आ रही हैं। और इंशाल्लाह AI के हवाले से भी हमारी इंशाल्लाह एक सेशन होगा, स्पेशल सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, और एक मुसलमान इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से देखता है, क्या मुसलमान को ऐसी इन्वेंशंस और इनोवेशन से डरने की जरूरत है कि नहीं, तो इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बहरहाल ये सब चीज़ें देखने के बाद एक बंदे के जहन में ये सवाल बहरहाल जरूर आता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस हमें मिलती है इस हवाले से जिसमें आपने इसके हवाले से कोई ना कोई पेशीन गोई या कोई प्रडिक्शन की हो, कोई प्रोफेसी हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे हमें कुछ ना कुछ इसके बारे में पता चले कि इन टाइम्स के हवाले से और इन इन्वेंशंस के हवाले से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात की थी। तो मैंने उसके हवाले से उस सवाल को एड्रेस इस तरह हमने किया था कि मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और सहाबा ने, या तो हो सकता है भूल गए हो, जिस तरीके से पहले जिक्र किया कि आलिमहु मन आलिमहु व जहीलहु मन जहीलहु, और सहाबा ने वो चीज़ें नरेट की हों जो उनको नजर आई, ये जो उनको पेश आई, जो उनके दौर में वाकई हुई, तो उन्होंने उनको कोट कर दिया, उनके हवाले से उन्होंने उन अहादीस को प्रेजेंट किया और जिक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से प्रोफेसी की हुई। और मैंने आपको ये भी कहा था कि बिलफर्ज अगर कुछ चीजें ऐसी भी थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन की तो, और वो हम तक ना भी पहुंच सकी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे हमारे दीन में कोई ऐसा इजाफा नहीं होता। यानी इन प्रोफेसीज और प्रडिक्शन से हमें कोई खास ऐसा फायदा हासिल नहीं होता कि जो कि जिससे हम महरूम हो जाते अगर वो प्रडिक्शन ना होती, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अच्छी बात है अगर हो जाती तो इंसान का ईमान और भी मजबूत हो जाता, लेकिन ये इतना एसेंशियल और जरूरी नहीं है। और इसी तरीके से हमने ये भी बात की थी कि ये हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के हवाले से इन बातों का जिक्र ही ना किया हो, और उसकी बहुत बड़ी वजह जैसे मैंने पहले भी आपके सामने पेश की थी कि जाहिर है कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है ना, ये इसकी ऑडियंस में सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स और हमारे दौर के लोग नहीं है। यानी हमारा आजकल क्लेम ये है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, हम समझते हैं कि शायद हम आज के दौर में कुरान मजीद को सबसे ज्यादा बेहतरीन अंदाज में समझने वाले हैं, ये समझ सकते हैं, हम केपेबल हैं, क्योंकि हमें वो नॉलेज अता हो गई जिसके बारे में कुरान जिक्र करता है और जो 1400 साल पहले लोग नहीं समझ सके। ये बात हमने करती है ना पहले, यानी कुरान मजीद से जो लोग मिरेकल्स को साबित करते हैं, साइंटिफिक मिरेकल्स को, उनका बुनियादी क्लेम ये है ना कि साइंस ने ऐसी चीजों को रिवील किया जो आज से 1400 साल पहले मेंशन तो थी लेकिन उसको समझा नहीं गया, ये उनका बुनियादी क्लेम है। और इस हवाले से इंशाल्लाह मैंने जैसे जिक्र किया था कि मेरा PhD का रिसर्च इसी के ऊपर है, और इंशाल्लाह इस पर पूरा एक सेशन होगा, हम डिटेल में इस क्लेम को इंशाल्लाह असेस भी करेंगे, बैक एंड फोर्थ इसके हवाले से डिस्कशन भी करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या इससे सीखने को मिलता। तो जनरली जो बात हमारी थी वो यही थी, समराइज अगर मैं करूँ उसको, जो पिछली डिस्कशन भी थी कि जरूरी नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी चीज़ें मेंशन हो, उसकी वजह यह है कि ये कुरान मजीद हर दौर के लिए रेलेवेंट है। क्योंकि आज जिस तरीके से हम समझ रहे हैं कि कुरान मजीद हमारे लिए ज्यादा रिलेटेबल और रेलेवेंट है बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, आज से 100 साल बाद जाके हमारी नॉलेज भी सारी आउटडेटेड हो जाएगी, सीधी सी बात। جس فریکوینسی کے ساتھ اور جس سپیڈ اور پیس کے ساتھ سائنس اس ٹائم ایڈوانس کر رہی ہے, ہم لوگ بھی انریلیٹیبل ہو جائیں گے, ارریلیونٹ ہو جائیں گے. آج کی جو سائنس کی بکس ہیں, آج جو سائنس کی بکس ہیں نا, وہ فکشن بن جائیں گی آج سے 100 سال بعد, سیدھی سی بات. اور لوگ ہماری مثالیں دیا کریں گے اور ہنسا کریں گے کہ ایک زمانے میں لوگ ایسے بھی تھے جو یہ چیز بھی نہیں کرتے تھے, جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں نا, جس طرح ہم مزاح کرتے ہیں کہ آج سے ایک دور ایسا بھی تھا جس میں بٹنوں والا فون ہوتا تھا. ٹھیک ہے, ہم بھی تو ہنستے ہیں اس کے بارے میں. تو ایک وقت ایسے آئے گا کہ لوگ ہمارے بارے میں بھی ہنسا کریں گے. آف کورس اسیومنگ کہ یہ جس طریقے سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے یہ کنٹینیو کرتی رہے گی. تو بہرحال یہ اس سوال کو ہم نے لاسٹ ٹائم ایڈریس کیا تھا. اس کے حوالے سے پھر جو ہمارا مین کورس تھا اس پوری سیریز کا, وہ یہ تھا کچھ ایسے پرنسپلز اور کچھ ایسے اصول اور قواعد و ضوابط, ہم ان کو ڈسکس کر لیں, ان کو انٹرنلائز کر لیں, ان کو سمجھ لیں, جو ہمیں اس طرح کے جب بھی سائنس یا اس طرح کی احادیث سے جب ہم گزریں تو ہمیں ان کو سمجھنے میں وہ پرنسپلز مدد دیں, ہمارے لیے بینیفیشل ہوں وہ اور ہم پریشانی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلا پرنسپل, اور اگین میں یہاں سے ریپیٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ, تین چار پرنسپل سے زیادہ میں نے جیسے آپ کو ذکر کیا تھا کہ بہت سے پرنسپلز اور بھی علماء نے ذکر کیے ہیں. یہ کتاب ہے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا, شیخ عبداللہ بن صالح العجیری کی, حفظہ اللہ, بہت بڑے عالم دین ہیں اس ٹائم. ان کی کتاب ہے منارات و معالم, غالباً یہ ان کی اس کتاب کا نام ہے. کتاب بہت اچھی کتاب ہے. اور اسی طریقے سے جو کتاب میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی اردو زبان میں, تو وہ کتاب بھی جو ہے اگر آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو وہ کتاب بھی اویلیبل ہے پاکستان میں. ایک اسکالر ہیں یہاں کے, ڈاکٹر محمد رشید ارشد صاحب, تو پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, بہت اچھی کتاب. انہوں نے بیسیکلی اسی کتاب سے اسٹرکچر لیا. اسی طریقے سے ایک اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے ایک اسکالر کا, تو انہوں نے بھی اس پہ کام کیا, لیکن مینلی ان کا سورس جو ہے وہ پرائمرلی شیخ العجیری کی جو کتاب ہے اسی سے. یعنی ان دونوں اسکالرس نے اپنا بنیادی ڈھانچہ اور فریم ورک یا اسٹرکچر وہاں سے لیا. اس میں ظاہر اپنے اضافے بھی کیے ہیں, ایویڈنسز بھی ڈالے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے. یعنی ایک اسکالر دوسرے اسکالر سے چیزیں لیتا ہے, اس پہ بینک کرتا ہے, اس میں ایڈیشنز کرتا ہے. ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں, ہم نے ان اسکالرس کی کتابوں کو پڑھا اور اس میں سے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایڈ آن کر کے ان کے بنیادی فریم ورک کو آپ کے سامنے رکھا. لیکن بہرحال چار پرنسپلز ہیں میرے سامنے, بلکہ پانچ پرنسپلز ہیں جن کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان پانچ پرنسپلز کو اپنے سامنے رکھ لیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پہلا پرنسپل یہ تھا, میں نے کہا تھا کہ پہلا اصول جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹرمن کرنا ہے اور اسیس کرنا ہے کہ اس ٹاپک پر بولنے کی لیجیٹیمیسی کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, کس کے پاس اتھارٹی ہے اس ٹاپک پر بات کرنے کے حوالے سے, کس کو اختیار حاصل ہے, کس کے پاس اس بات کا جواز ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے, وہ اس بارے میں بات کر سکتا ہے اس ٹاپک پر. تو میں نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے بنیادی طور پہ اس کا رائٹ اور اختیار اسکالرس کے پاس ہے. ہمارے ہاں آج کل اصل میں اسیوم یہ کر لیا گیا کہ ان ٹاپکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں موجودہ حالات اور موجودہ جو پرابلمز اور ایشوز ہیں, یا آپ کی جیو پالیٹکس ہیں, یا آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, حالات ہیں مسلمانوں کے, ان کی سمجھ بوجھ کا ہونا بہت ضروری ہے. اور چونکہ عام طور پہ ہماری پرسپشن اسکالرس کے بارے میں یہ ہے کہ اسکالرس کو ان چیزوں کا, بہت سی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ ایک جس طرح اکیڈیمکس ہوتے ہیں نا, اپنے آئیوری ٹاور کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنی ہی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اور حالات حاضرہ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو جنرلی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اسکالرس کو آج کل کے حالات کا نہیں پتہ, تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنز آف دی آور مینشن کیے ہیں جو ہم سے متعلق ہو سکتے ہیں, اسکالرس آر ناٹ کیپیبل کہ وہ کیا کریں, ان حدیثوں کو آج ہمارے سامنے مینشن کر کے ان حالات سے ریلیٹ کر سکے, کیونکہ ان کو حالات کا نہیں پتہ. ایک جنرل پرسپشن علماء کے بارے میں یہ پائی جاتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت زیادہ غلطی بھی نہیں ہے, یعنی یہ بات کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے, اور بہرحال ہمیں تھوڑا سا اپنی اسکالرشپ سے یہ شکوہ ضرور ہے. آبویسلی ہر اسکالر ایسا نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد اسکالرس کی ایسی ہے جو بہرحال آج کل موجودہ دور اور حالات سے کٹے ہوئے ہیں. اور یہ صرف اسکالرس کی بات نہیں ہے, دینی اسکالرس کی بات نہیں, ہر اکیڈیمک ایسا ہوتا ہے. یعنی جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا, اور جو ریسرچرز ہوتے ہیں, جو اکیڈیمیشنز ہوتے ہیں, جو پروفیسرز ہوتے ہیں, عام طور پہ وہ زیادہ موجود, یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں कि उनको मौजूदा हालात का भी पता, मौजूदा हालात के बारे में जर्नलिस्ट को ज्यादा पता होता है, उनकी फील्ड ये होती है। जर्नलिस्ट जो होता है, सहाफी जिसे कहते हैं हम, वो जाहिर है बहुत ज्यादा चीजों को जानता है एज कंपेयर टू एन एकेडमिक। अब एक मुहद्दिस है, नॉट नेसेसरली उसको इन हालात का पता हो, उसकी फील्ड अलग है। हाँ, अब मसला ये है कि इन टॉपिक्स को एड्रेस करने के लिए हमें दो चीजों का होना हमारे पास जरूरी, दो चीजों का। पहली चीज जिसका होना जरूरी है वो है फिक्हु शरीया, आपके पास दीन का इल्म होना चाहिए, कुरान और सुन्नत की जो नुसूस है, जो अहादीस जो हमने पेश की हैं, कोट की हैं, उनकी सही समझ बूझ होनी चाहिए। ऐसी बात है ना, ऑब्वियसली जब आपने उन्हीं को अप्लाई करना है ना, अगर आपको वो हदीसें ही नहीं आती सही तरह, उनकी समझ बूझ ही नहीं है, उन अल्फाज का मफहूम ही नहीं पता, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज आपको उलमा कहते हैं फिक्हुल वाकिअ की जरूरत है। फिक्हुल वाकिअ क्या होता है भाई? सर्कमस्टेंशियल नॉलेज। सर्कमस्टेंशियल नॉलेज क्या होता है? हालात हाजरा का इल्म। क्योंकि आपने क्या करना है, आपने कुरान और हदीस की आयात पर आयात और अहादीस लेनी है, उनको अप्लाई करना है मॉडर्न टाइम्स के ऊपर, आजकल के हालात के ऊपर। अब अगर आपको इसका नहीं पता तो जाहिर है आप इसको सही तरीके से इन पे अप्लाई नहीं कर सकते हालात पे, और अगर आपको इसका सही पता है लेकिन आपको इन हालात का नहीं पता तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें आपको साइमल्टेनियसली अचीव करनी है, ये दोनों अंडरस्टैंडिंग्स साइमल्टेनियसली आपको अचीव करनी है, तब जाके आप सही माने में इन चीजों का इल्म हासिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे यहां जो सो कॉल्ड थिंकर्स हैं, ये सो कॉल्ड आजकल के दानिश्वर आप कह सकते हैं, या आप समझ लें कि बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल्स हैं आप कह सकते हैं आजकल के सो कॉल्ड, उनको हालात हाजरा का वाकई पता होता है, यानी वो ज्यादा अपडेटेड होते हैं दुनियावी मामलात में। अच्छा, मुसलमानों के साथ मिसाल के तौर पे इजिप्ट में क्या हो रहा है, फलस्तीन में क्या हो रहा है, तुनीजिया में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इनके बारे में उनको वाकई पता होता है ज्यादा, वो अपडेटेड होते हैं खबरों से, उनको उस बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज का पता होता है। बल्कि कई दफा मैंने ऐसे लोगों को देखा है वो उसमें लिखते भी हैं, बाकायदा थे ऑथर एज वेल, उसके अंदर वो अपने कॉलम्स भी लिखते हैं, इतने वो अपडेटेड होते हैं। जाहिर है विदाउट नॉलेज दे कैन नॉट डू दैट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको दीन का इल्म नहीं होता उनके पास, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन चीजों के बारे में लिखते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है, वो हर उल्टी सीधी बात जो उनको गूगल पे मिल जाती है या किसी टर्शरी सोर्स में मिल जाती है, वहां से उठा के क्या करते हैं, वो अपना एक नैरेटिव जो है, अपनी जो उन्होंने खाका बनाया होता है फ्रेमवर्क, उसको वो फिल इन कर देते हैं, उसे एक अपनी मर्जी की पिक्चर पेंट कर देते हैं। इसीलिए आप देखें कि मेजॉरिटी मैंने ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा अपडेटेड होते हैं इन चीजों के बारे में, जब वो साइंस ऑफ द आवर के बारे में बोलते हैं तो बहुत अजीबो गरीब बाज़ूकात नैरेटिव्स भी बयान करते हैं और गलतियां भी करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बहुत रिस्पेक्टेबल शख्सियत है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, औरिया मकबूल जान साहब, पता है ना आपको उनके बारे में। अब औरिया मकबूल जान साहब की माशाल्लाह सर्कमस्टेंशियल नॉलेज बहुत ज्यादा है, सर्कमस्टेंशियल नॉलेज उनकी बहुत ज्यादा है, यानी वो हालात हाजरा पर बहुत गहरी नजर है। यानी बड़े बड़े उलमा शायद उस तरीके से, और बहुत से उलमा जो हैं वो शायद उस तरह की नजर नहीं रखते जो वो रखते हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था उनका एक उन्होंने कोर्स शुरू किया, या उन्होंने कुछ लेक्चर्स दे रहे थे साइंस ऑफ द आवर के हवाले से। अब मुझे एक बात बताएं, औरिया मकबूल जान साहब की अपनी नॉलेज अपनी जगह पे, लेकिन डू यू थिंक दैट ही इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड दिस अहादीस एंड आयात? जो स्कॉलरशिप इसके पीछे खड़ी है, जिन्होंने इन आयात और अहादीस को सही तरीके से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस और प्रेडिक्शंस को सही मेथोडोलॉजी से समझा है, जाहिर है मैं समझता हूं कि औरिया साहब शायद उस लेवल पे इसको इसके साथ जस्टिस ना कर पाए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इसी तरीके से हमारे यहां आपको शायद याद होगा कि इस तरीके से और भी कुछ ना प्रोग्राम शुरू हुए थे टेलीविजन के ऊपर, एक पता नहीं क्या प्रोग्राम था, मुझे याद भूल गया, डॉक्टर था कोई शख्स ना, ARY पे आया था, जी जी बिल्कुल, क्या नाम था उसका कोई बता सकता है? शाहिद मसूद साहब का एक प्रोग्राम था। तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी इसके हवाले से कुछ काम करना शुरू किया। अच्छा, मसला ये होता है कि अब ऐसे लोग जो हैं, चूंकि उनको हालात का पता होता है, तो वो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल्स तो कोट करते हैं, लेकिन वो जो आयात और अहादीस कोट कर रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात वो फैब्रिकेटेड और वीक नरेशंस होते हैं। हमारे यहां जैसे मिसाल के तौर पे खुरासान से काले झंडों वाली रिवायात, कितनी ज्यादा, आपने सुना होगा ना उसके बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया था, दी अराइवल सीरीज आई थी हमारे यहाँ एक जमाने में, मेरे दौर की बात है, बुजुर्गों के दौर की बात, मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ ना, तो उस दौर में ये अराइवल सीरीज आई थी। पता नहीं अब खत्म हो गई है शायद यूट्यूब पे, पता नहीं अभी भी मौजूद होगी कि नहीं, बहुत उसके एपिसोड्स होते थे उस जमाने में, फेसबुक भी नया नया आया था मुझे याद है कि हम, और हमने उसके मुकाबले में एक सीरीज बनाने की कोशिश की थी उस जमाने में, हमने कहा हम एक ऐसी सीरीज लेके आते हैं जो ऑथेंटिक नॉलेज है उसमें। अब उसके अंदर बहुत ज्यादा सेंसेशनल कॉन्टेंट था, सीधी सी बात, सनसनी खेज कॉन्सेप्ट, बड़ी स्पूकी किस्म की सीरीज थी वो, ठीक है ना, सिनिस्टर किस्म की, यानी उसको देखने के बाद एक बंदा परेशान हो जाता है ये क्या चीज है। और वाकई वो फिर ऐसी ऐसी एग्जांपल्स और ऐसी ऐसी हालात हाजरा से, बहुत से ऐसे ऐसे सिंबल्स उन्होंने कोट किए कि इंसान वाकई लगता है इंसान को कि यार ये वाकई कोई बहुत बड़ी, यानी एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे खिलाफ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये काम करते हैं ना। तो असल में मैं बता ही रहा था कि जनरली इस चीज पे सवाल उठाया जाता है कि किसके पास अथॉरिटी है इन टॉपिक्स पे बात करने की। तो हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि असल में स्कॉलर्स की, अनफॉर्चुनेटली स्कॉलर्स के पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन चूंकि असल सोर्स कुरान और सुन्नत है तो हम मजबूर हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम मजबूर हैं, हमें भारत स्कॉलर्स से कंसल्ट करना है। अब ये हो सकता है कि एक जॉइंट एफर्ट की जाए, क्या एक जॉइंट एफर्ट की जाए जिसमें कोई बंदा जो बहुत ज्यादा हालात हाजरा से अपडेटेड हो, एक तरफ वो हो और उसके मद्दे मुकाबले में एक बहुत बड़ा स्कॉलर जिनको इन साइंस और इन अहादीस और आयात के बारे में अच्छा और सही इल्म है, वो आपस में मिलके एक जॉइंट एफर्ट करके एक सीरीज लॉन्च कर सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने, मुझे याद है कि एक दफा कोशिश की थी, अब मुझे हालात हाजरा का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी ज्यादा नहीं पता, और मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है ये, मैं बहुत ज्यादा, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है लेकिन मैं भी एक एकेडमिशियन की तरह अपनी आइवरी टावर के अंदर रहता हूं। तो मैं, अब जाहिर है ये चीजें शायद, और मैं समझता हूं कि इसीलिए मुझे कब कोई बंदा कहे ना कि आप कोई फलस्तीन के ऊपर बात करें या इन टॉपिक्स पर बात करें, तो मैं अवॉइड करता हूं, मैं इन टॉपिक्स से अवॉइड करता हूं। मेरे पास बुकिश नॉलेज बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों के बारे में। मैंने जैसे आपको बताया था कि फलस्तीन के हवाले से जब फलस्तीन का मसला हुआ तो आई वॉन्टेड टू नो अबाउट इट, मैंने कोई जाके मार्केट से 15 किताबें खरीद के लाया इसके लिए। अब वो बुकिश नॉलेज है उसकी, हिस्ट्री के हवाले से इसी तरीके से किस तरीके से उतार चढ़ाव आया, वो सारे मामला तो मैंने पढ़ लिए, लेकिन आजकल क्या चल रहा है भाई, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जाहिर है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं अनइन्फॉर्म्ड हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह की नॉलेज एक स्कॉलर के पास होनी चाहिए बहरहाल मैं उसको लैक करता हूं, तो मैं भी ये हिम्मत नहीं करता। तो मैंने एक दफा, एक भाई है हमारे बहुत बड़े, वो माशाल्लाह जियो पॉलिटिक्स के बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी है माशाल्लाह, आपको याद होगा अहमद खान भाई आए थे मेरी जगह पे, तो उनकी खास बात ये है अहमद खान भाई कि उनको हालात हाजरा का बहुत पता होता है, जियो पॉलिटिक्स उनकी उनकी फील्ड है, ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। तो मैंने उनसे कहा कि हम, मैं और आप एक दिन बैठ के ना हम एक सीरीज शुरू करते हैं साइंस ऑफ द आवर के, मैं ये जो क्लासिकल कॉन्टेंट है ना जो हमारी स्कॉलरशिप में हमें हमारी किताबों में महफूज है वो मैं रखता हूँ और आप क्या कीजिएगा, साथ क्या कीजिएगा, आप जो हालात हाजरा के साथ उसको रिलेट कीजिए, तो एक बड़ी अच्छी सीरीज बन जाएगी। अगर से हम स्टूडेंट्स हैं दोनों, हम दोनों क्लेम नहीं करते कि हम स्कॉलर्स हैं, बट आई थिंक दैट कैन बी डन। लेकिन एक बंदा जिसको दीन का इल्म नहीं है वो भी गलती करेगा, और एक स्कॉलर जो है हाँ वो कुरान और सुन्नत तो सही आपके सामने प्रेजेंट कर देगा, लेकिन जो असल मकसद है ना कि आजकल के हालात में क्या, असल में ये भी एक सवाल पैदा हुआ कि क्या इन साइंस ऑफ द आवर को अप्लाई करना जरूरी है कि नहीं, या इसको हम एक एब्स्ट्रैक्शन के अंदर समझें, यानी अल्लाह के रसूल ने एक साइन बता दी है और उसका मकसद था कि अल्लाह के रसूल ने कोई चीज प्रोफेसाइज की, दैट्स इट, हमने सुन लिया, हमारा ईमान है बस खत्म। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए भी बताया ताकि हम आजकल के हालात में देखें कि यार कंपैरिजन करें कि क्या वो मामला आजकल के दौर में तो नहीं पेश आ रहे। तो एप्लीकेशन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर के हवाले से भी एक सवाल उठा कि क्या हमें अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में सही राय ये है और सही बिहेवियर ओपिनियन भी ये है कि हाँ हमें अप्लाई करने चाहिए, ऑल्दो हमें उसके एप्लीकेशन के हवाले से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका आगे भी जिक्र होगा उनको ख्याल रखना चाहिए, बट इट डजंट मीन कि हम क्या करें कि हम उनके बारे में बिल्कुल कंसिडर न करें। आगे कई एग्जाम्पल्स मैं दूंगा कि हमारे सहाबा, हमारे ताबईन और बड़े बड़े क्लासिकल स्कॉलर्स वो यही काम करते थे, जब कोई बड़ा इंसिडेंट आता तो वो क्या करते, वो आयात और अहादीस, हमारा लिटरेचर होता था इस्लामिक लिटरेचर, दे वुड गो थ्रू दैट लिटरेचर और देखते कि अच्छा इसके हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस क्या है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मकसद इन साइंस ऑफ द आवर को सिर्फ पढ़ना और सेंसेशन लेना नहीं है, मकसद क्या है कि इसकी रोशनी के अंदर हम कुछ ना कुछ एक्शंस को यानी कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमिन कर सके कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ये बात हमने लास्ट टाइम की थी। तो बहरहाल ये बात हमने पहली दफा की कि पहले हमने कहा कि वो बंदा जो सिर्फ उस पर बात करे जो इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, खासतौर पर स्कॉलर, जिसको ऑब्वियसली हालात हाजरा का भी पता हो, इसके साथ साथ उसके पास अरबिक नॉलेज का इल्म हो। ठीक है, अरबिक नॉलेज इसलिए क्योंकि आपका सारा लिटरेचर किस में है भाई, हो अरबी में, ठीक है ना, अरबी में लिटरेचर है ना, तो आप इंग्लिश में एक्सपेक्ट करें, आप कभी भी इंग्लिश के अंदर या किसी और दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वजह क्या है, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड्स यूज किए हैं, अब मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल देता हूं, ये भी प्रिंसिपल उलमा ने जिक्र किया कि जब भी आप साइंस ऑफ द आवर को समझने की कोशिश करें तो आपने वो वोकैबलरी यूज करनी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज किए। अगर आप कोशिश करते हैं ना कि मैं ऐसी वोकैबलरी यूज करूं जो अल्लाह के रसूल ने नहीं की, मिसाल के तौर पर आजकल की मॉडर्न वोकैबलरी यूज करूं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अर्मेगेडन वॉर या अर्मेगेडन वॉर या हर मजदूम की जंग के बारे में सुना हुआ है। अब ये जो अर्मेगेडन वॉर है, कहते हैं ये बड़ी जंग होने वाली है, हमारे दीन में इसके लिए हर मजदूम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ये हर मजदूम का जो लफ्ज है, ये हमारे यहाँ जो पिछले लिटरेचर हैं, ओल्ड लिटरेचर जो हमारा है, आप समझ लेते हैं कि बनी इसराइल गालिबन यानी क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स में गालिबन क्रिश्चियन टेक्स्ट के अंदर गालिबन हर मजदूम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हमारे टेक्स्ट के अंदर हर मजदूम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंग बात है, हमारे लिए जो लफ्ज है इस्तेमाल हुआ उसका अलमलहमा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बड़ी जंग का जिक्र। अब क्या वो हर मजदूम की जो जंग है और बड़ी जंग जो हमारे लिटरेचर के अंदर जिसका मेंशन है, क्या ये एक ही है कि अलग अलग चीजें हैं? जो मुहक्किक उलमा कहते हैं ये अलग अलग चीजें हैं। अगर आप डिटेल्स में जाए ना, उन डिटेल्स में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की है और फिर आप जहां से ये लफ्ज निकाला गया हर मजदूम का, अगर आप उनकी डिटेल्स में जाए तो बहुत एक कॉन्ट्रास्ट और डिफरेंस पाया जाता है। कॉन्ट्रास्ट तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो अनलाइकली है, मैं ये नहीं कहता कि यानी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल तो है कि ये दोनों एक ही चीजें हो, लेकिन अनलाइकली है कि ये दोनों चीजें एक हों, बिकॉज द डिटेल्स मेंशन विद रिगार्ड्स टू हर मजदूम और अर्मेगेडन वॉर, और इसी तरीके से जो जंग का, बड़ी जंग का जिसका जिक्र आएगा आज इंशाल्लाह, मैं उसका जिक्र करूंगा एंड पे, हमारा आखिरी पॉइंट वही होगा। तो उस जंग के बारे में जो हमारे दीन बता रहा है उसकी डिटेल्स थोड़ी डिफरेंट है। So we cannot actually conflate these two things together. अब ये जो intricacies हैं, ये दकाएक हैं, ये एक scholar समझ सकता है जिसके पास अरबी जुबान का या फिर फहम है लैंग्वेज का भी, जो समझता है कि हर मजदूर का वर्ड लफ्ज क्या है, मलहमा का लफ्ज क्या है, फिर उसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्क्रिप्चर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके बारे में इसके कॉमेंटेटर्स क्या कहते हैं, ये सब नॉलेज आपको खुद बहुत असेस करनी है, उसको डिटर्मिन करना है, आपने रश नहीं करना इस हवाले से। फिर इसीलिए हमने कहा कि उसूल फिक्र या फिर उसूल तफसीर का इल्म होना चाहिए। उसूल फिक का मतलब ये, हाउ डू यू अंडरस्टैंड, यानी हर बंदा अपनी मर्जी से दीन को समझ नहीं सकता, दीन को समझने के उसूल मुरतब किए उलमा ने, जिनको हम उसूल फिक कहते हैं। लफ्ज की इंप्लीकेशंस क्या होती है, पूरे उसूल फिक में यही बहस होती है कि भाई एक लफ्ज अगर इस तरह इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब ये होगा, एक मतलब अगर एक लफ्ज इस तरह इस्तेमाल होगा, अगर एक फ्रेज इस तरह इस्तेमाल होगी तो इसके ये इंप्लीकेशंस और कॉनोटेशंस हैं। वो सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इन अहादीस को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आप गलती से बच सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इसमें कोशिश करनी चाहिए कि स्कॉलर्स प्राइमरीली जिम्मेदार हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, या फिर एक जॉइंट एफर्ट या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जा सकती है जिसमें दो एक्सपर्ट्स बैठ के, क्योंकि आपको इसके लिए फिक्हुश शरीया और इस तरीके से फिक्हुल वाकिया, इन दोनों चीजों का इल्म होना जरूरी है। दूसरा जो सबसे अहम पॉइंट ये है वो ये है कि हमने जब भी इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है तो हमने कोशिश करनी है कि इंटरप्रिटेशन सही तौर पे की जाए, और इंटरप्रिटेशन के हवाले से मैंने आपके सामने ये पहले भी बात जिक्र की थी कि तीन किस्म की अहादीस हमें देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी अहादीस है जिसमें क्लियरली हमें ये बात पता चलती है कि यहां पर जो रीडिंग है वो एलेगोरिकल रीडिंग है या फिर फिगरेटिव रीडिंग है या फिर मेटाफोरिकल रीडिंग है या सिंबॉलिकली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज मेंशन की है। जैसे मैंने आपके सामने सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में उनको क्या फरमाया, आपने फरमाया कि तुम एक दरवाजा, फरमाया ना उनको कि एक दरवाजा हो फितनों के दरमियान, फितनों के दरमियान एक दरवाजा का। अब ये दरवाजा क्या हकीकत में वो लकड़ी के बने हुए थे सैयदना उमर बिन खत्ताब, ऑब्वियसली नहीं, क्लियर है कि यहां पर मतलब क्या है, एक यानी मेटाफोरिकल रीडिंग हमें एम्प्लॉय करनी पड़ेगी यहां पे।
اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ کچھ ایسی بھی, اور اسی طریقے سے ایک اور بھی حدیث اس حوالے سے ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی, قرآن مجید کی جو آئی تھی آیت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ روزے کا جو ٹائم ہے وہ تب ختم ہوتا ہے جبکہ سفید دھاری کالی دھاری میں سے واضح ہو جائے. تو ایک صحابی نے اس کو لٹرل سنس میں لیا, اور اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, دو دھاگے لیے, ایک کالا اور ایک سفید, اور انہوں نے کیا کیا, اس کو اپنے پاس رکھ دیا, اندھیرا تھا. اب وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کب وہ ٹائم آئے گا کہ یہ جو کالا اور سفید جو دھاگا ہے میں اس کو آئی وڈ بی ایبل ٹو ڈیفرنشیٹ بٹوین ٹو, جب اتنی لائٹ آ جائے گی کہ میں اس کو ڈیفرنشیٹ کر پاؤں گا اس کا مطلب اب ٹائم ختم ہو گیا. حالانکہ اس سے مراد یہ نہیں تھی, اس سے مراد کیا تھی, جو ہورائزن کے اوپر اندھیرے میں ایک سفید لائن یا پھر وائٹ جو اسٹرپ ہوتی ہے, ایک اسٹرائک ہوتی ہے, جب وہ نظر آتی ہے لائٹ کی سفید رنگ کی, تو اس وقت تک کا ٹائم ہے جس کو فجر کا ٹائم کہتے ہیں. عام طور پہ فجر کی اذان بھی اس وقت ہوتی ہے, اندھیرا غالب ہوتا ہے اس ٹائم, آپ کو دھاگوں کے اندر ڈیفرینشیٹ ڈالنا آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو صحابی نے یہ مطلب سمجھا نا. اب یہ لٹرل سینس ہے, تو آبویسلی قرآن مجید یہاں پہ لٹرل سینس میں بات نہیں کر رہا, وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ. تیسری وہ ہے جس کے بارے میں ہم کلیئر انکلیئر ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پہ, یعنی ہمیں الیگوریکل ریڈنگ کو امپلائی کرنا ہے, یعنی از اٹ این الیگوریکل ریڈنگ اور از اٹ اے لٹرل ریڈنگ, کیا ہمیں اس کو لٹرلی سمجھنا ہے یا ہم ایز اے فگریٹو اسپیچ کے طور پہ اس کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا, بہت سی احادیث, یعنی ایک جو سائنس آف دی آور, جو سائنس آف دی آور کی جو احادیث ہیں ان میں سے جو میجر چنک ہے وہ انہیں احادیث کا. اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس بارے میں ہمارے پاس دو مذاہب ہیں, دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اہل التفویض کہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم اہل التأویل کہتے ہیں. اہل التفویض وہ ہیں جو پرائمریلی کہتے ہیں کہ اس کا معنی, حقیقی معنی اللہ کو پتا, ہمیں اس پر ایمان لے کے آنا ہے اور ہمیں اس میں انڈلجنس کی ضرورت نہیں ہے, جتنا بتا دیا دیٹ از سفیشنٹ فار اس, جو مقصد ہے ہمارے دین کا وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے, ہمیں اس سے زیادہ اپنی کوگنیٹو ابیلٹیز کو ایگزاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے زیادہ ایکسپلوریشن کی ضرورت نہیں ہے, whatever is mentioned that's fine. دوسرا ہمارے ہاں رویہ کیا ہے جی, اس کو ہم کہتے ہیں اہل التأویل کا, جو کہتے ہیں ہمیں ہر چیز کو ریلیٹ کرنا ہے اپنے ٹائمز کے ساتھ. اور ان کا آرگیومنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کو بھیجا ہر وقت کے لیے, ہر دور کے لیے, تو اگر ایک حدیث موجود ہے ہر دور کے اندر اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کی جائے گی, ہر دور کے اندر اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کی جائے گی اور اس کی اپلیکیشن ہوگی. اب وہ اپلیکیشن ڈیفر کر سکتی ہے, تو انہوں نے کہا صحابہ نے اپنے دور میں انٹرپریٹیشن کی, فائن ہم اپنے دور میں کریں گے, اور اس کے بعد 10 سالوں بعد 20 سالوں بعد 50 سالوں بعد کوئی حالات چینج ہوں گے تو وہاں پہ اس کی انٹرپریٹیشن بدل جائے گی. تو ان ادر ورڈز وٹ دے آر آرگیوئنگ از کہ کوئی فکسڈ انٹرپریٹیشن ان احادیث کی نہیں, ایز لانگ ایز اٹ میکس سینس and as long as it is relatable to our times, that's it. لیکن یہ انتہائی غلط رویہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ obviously ہمارا دین جو ہے وہ کھیل تماشا نہیں ہے, سیدھی سی بات بھائی. آپ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کوئی آیت ہم تک پہنچائی اور حدیث بیان کی اور اس کی انٹرپریٹیشن اور میننگ ہمارے حوالے کر دیا, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس کی تبیین اور وضاحت کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی کہ صرف قرآن کے الفاظ آپ نے ہم تک نہیں پہنچانے بلکہ کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی میننگز بھی ہم تک پہنچانے. تو قرآن و سنت کی جو میننگ ہے, وحی کی جو میننگ ہے, جو اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کا بھی سورس کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اصول تفسیر کا پورا ایک الگ ٹاپک ہے. تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تو ہمیں بتا دیں اور کہہ دیں جی اب اپنی مرضی سے جہاں بھی مرضی جو تم سمجھتے ہو اپلائی کرنا کرنا. اس طریقے سے اللہ معاف کرے آپ کی قرآن مجید کی یا وحی کی جتنے بھی لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں نا اتنی انٹرپریٹیشن ہو جائیں گے, ہر بندے کی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی. اور یہی ہو رہا ہے آج کل, ہم یہی سمجھ رہے ہیں, ایون تو ہم کلیم نہیں کرتے لیکن بیک آف دا مائنڈ ہم یہی کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنے مطابق کیا کر رہا ہے, ان آیات اور احادیث کو سمجھ رہا ہے وداؤٹ اینی پرنسپل اور اپلائی کری جا رہا ہے. اور ہمارے پاس کاؤنٹلس نیریٹوز پائے جاتے ہیں, عجیب و غریب قسم اور عجیب و غریب قسم کی تعویلات اور تدبیرات ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. انشاءاللہ اس پوائنٹ کو اہل التاویل کا جو پوائنٹ ہے انٹرپریٹیشن کے پوائنٹ کو انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے نا سائنس آف یعنی قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید سے سائنٹیفک میریکلز کو کس طریقے سے پروو کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس پوائنٹ کو میں وہاں پہ ایکسپلور کروں گا. ٹھیک, اس کے لیے آپ کو اس سیشن کو بھی اٹینڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, آپ گھر میں رہ سکتے, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چار چیزیں سمجھنی ہے یہاں پہ, چار بنیادی سب پرنسپلز اور ایکزیمز ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ایسی ریڈنگ آتی ہے جو اپیرنٹلی لگتی ہے کہ یہ الگوریکل ہے یا پھر ہم اس کے بارے میں کنفیوز ہے کہ یہ لٹرل ریڈنگ ہے, اس کے بارے میں ہمارا پہلا اصول یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے, یہ سب پرنسپل سے بتا رہا ہوں. اس پرنسپل کے اندر چار چھوٹے پرنسپلز ہیں. پہلا پرنسپل یہ ہے کہ ہم نے بائی ڈیفالٹ لٹرل سینس میں اس کو سمجھنا ہے انلیس اینڈ انٹل کہ ہمارے پاس کوئی اسپیسیفک ایویڈنس ہو جس سے ہمیں پتا چل جائے کہ نہیں یہاں پہ لٹرل ریڈنگ نہیں ہے, ہمیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی میٹافوریکل یا پھر الیگوریکل یا پھر فگریٹو ریڈنگ ہمیں لینی. بائی ڈیفالٹ ہم نے کیا کرنا ہے, کسی بھی ٹیکسٹ کو لٹرل سینس میں لینا بائی ڈیفالٹ. اب یہ ہم نے پرنسپل کیسے نکالا, کہاں سے ڈرائیو کیا, تو اس کی دو دلیلیں میں آپ کے سامنے ایویڈنسز پیش کرتا ہوں جس سے پتا چلتا ہے یہی صحیح رویہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ بھی یہی تھا, صحابہ کا بھی یہ تھا. یاد رکھیے گا صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے سامنے وحی کا کوئی حکم آتا, صحابہ کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ, تو بائی ڈیفالٹ وہ اس کو لٹرل سینس میں لیتے انلیس اینڈ انٹل ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس مل جاتا یا کوئی ایسی ریزن ہوتی جس کی وجہ سے وہ سمجھتے کہ اب ہمارے پاس کوئی ایسی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, کوئی ایسا ایویڈنس ہونا چاہیے, کوئی ایسا کانٹیکسٹ ہونا چاہیے جو ان کو فورس کرے کہ نہیں اب آپ نے یہاں پہ لٹرل ریڈنگ نہیں لینی. جیسے اس کی مثال میں آپ کو ایک آلریڈی دے چکا ہوں, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, یہ مثال میں آپ کو دے چکا ہوں. دوسری مثال کیا, دوسری مثال یہ ہے کہ ایون دجال کے حوالے سے کئی ایسی ہمیں احادیث ملتی ہیں جہاں پہ, اور غالباً اس کا بھی میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, کہ جہاں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ بات جو ہے نا وہ لٹرل سینس میں نہیں ہو رہی یہاں پہ, لیکن اس کے باوجود صحابہ بائی ڈیفالٹ اس کو کس طرح سمجھتے تھے لٹرل سینس میں. اس کی مثال میں نے آپ کو کیا دی تھی, بڑی مشہور حدیث ہے غالباً صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی, بل آتھینٹک حدیث ہے, سورس مجھے یاد نہیں ہے, کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دجال کے بارے میں ذکر کیا اور اس نے کہا سیم کف الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سیم کف الارض 40 یوما, کہ دجال زمین میں صرف 40 دن رہے گا, اس کا ٹائم پیریڈ زمین کے اندر صرف 40 دن کا ہوگا. پہلا دن ایک سال جتنا ہوگا, دوسرا ایک مہینے جتنا, تیسرا ایک ہفتے جتنا, اور باقی دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے. اچھا اگر آپ اس کو سمبولکلی ریڈ کریں یا آپ اس کو ایز اے فگریٹولی ریڈ کریں تو اس ٹائم آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ شاید اس سے مراد وقت کا آہستہ ہونا لٹرل سینس میں نہیں ہے, بلکہ ہوگا یہ کہ جب دجال آئے گا تو اتنے برے حالات ہوں گے کہ جس طریقے سے انسان جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وقت نہیں گزر رہا اور وقت لمبا ہو گیا ہے, دن لمبا ہو گیا ہے, تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے حالات خراب ہو جائیں گے. یعنی پہلا دن اس کا سب سے سخت ہوگا, دوسرا تھوڑا سا کم سخت ہوگا, تیسرا کم ہوگا, پھر آہستہ پھر وہ باقی دنوں کے مطابق وہ دنیا کے اندر اس کا فتنہ اور آزمائش پھیلے گی. ایک میننگ یہ بظاہر سمجھ آتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر کانٹیکسٹ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کیا پوچھا, اللہ کے رسول یہ بتائیے اس موقع کے اوپر پھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے, جب دن اتنا سال جتنا لمبا ہو گیا تو پھر ہم پورے سال میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے. اب یہ سینس کیوں, صحابی کیوں سوال کر رہے ہیں, کیونکہ ہی از تھنکنگ کہ یہ لٹل سینس میں اللہ کے رسول بناتے کہ واقعی دن لمبا ہو جائے, ایک سال جتنا دن ہو جائے. جس طرح ہمارے یہاں کئی ناردرن کنٹریز کے اندر, خاص طور پہ جو نارتھ پول کے پاس ہیں, وہاں پہ 6 مہینوں کا ایک دن اور ایک رات ہوتی ہے نا, ایسے ہی ہے نا 6-6 مہینوں کی. تو ہو سکتا ہے کہ وہ دن واقعی کوئی ایسی دنیا کے اندر تبدیلیاں ہیں کہ اسے دن بہت لمبا ہو جائے, واللہ اعلم. تو صحابی نے اصل میں اس کو لٹرل سینس میں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں ایسے ہی ایز اے فگریٹولی یہ بات کر رہا ہوں, آپ نے کہا کہ تم اس وقت اندازہ لگا لینا, اندازہ لگا. جس طریقے سے نارتھ پول کے پاس جو کنٹریز ہیں, نارڈک کنٹریز, وہاں پہ جو مسلمان ہیں وہ اندازے سے نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی اندازہ لگاتے ہیں 6 مہینوں کا اگر دن اور رات ہے تو وہ بھی غالباً کوئی نہ کوئی کیلکولیشنز تو کرتے ہوں گے نا, چیزوں کو ایڈجسٹ تو کرتے ہوں گے, ورنہ ان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا اس طرح سے سروائیو کرنا نا. تو اسی طریقے سے بالکل اللہ کے رسول نے, ان ادر ورڈز اللہ کے رسول نے ان کے اس سوال کو ڈس اپروو نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ تم اس کو غلط سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے بھی ایک اور آپ کو بیان کرتا ہوں. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یحشرون علی وجوہہم الی جہنم, اللہ تعالیٰ مجرموں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جہنم کے پاس اپنے منہ کے بل لے جائے جائیں گے, اکٹھے کیے جائیں گے. اب منہ کے بل کا مطلب کیا ہے؟ اس سے مراد اگر آپ فگریٹولی لیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے, جس طرح انسان کہتا ہے نا, انسان کا منہ جو ہے وہ مٹی کے اندر زمین کے اندر اس کو رگڑا جائے, کیا مطلب ہے؟ اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے. تو اس کو منہ کے بل لے جایا جائے گا, کیا مطلب؟ بڑے آرام سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ذلیل و رسوا, یعنی یہ مجرم قیامت کا دین بڑے ذلیل و رسوا ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اور یہ بات غلط نہیں ہے, ہمیں کئی ایویڈنس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی ذلیل و رسوا ہوں گے قیامت کے دن. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ ایک بندہ منہ کے بل کیسے جا سکتا, کیوں صحابہ بائی ڈیفالٹ کیا کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو جو ایسی چیز ہے جو خلاف عقل لگ رہی ہے اس کو وہ لٹرل سنس میں لے رہے ہیں. Unless and until اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں کہ نہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ رب جو آپ کو ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے, پیروں سے چلا سکتا ہے, کیا وہ تمہیں منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ غالباً یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. میں کہا بالکل چلا سکتا ہوں, بس خاموش ہو گیا. تو ان ادر ورڈز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میننگ کو بھی کیا کیا, نگیٹ نہیں کیا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابی, پہلے بھی میں نے بیان کی کہ صحابی لٹرل سنس میں لیتے تھے, لیکن جب وضاحت ہو جاتی کسی ایویڈنسز کی بنیاد, ایویڈنس کی بنیاد پر کہ نہیں نہیں یہاں پہ لٹرل سنس نہیں ہے تو وہ میننگ. تو پہلی چیز ہمیں یہ کرنی ہے کہ جب بھی یہ آیات اور احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم ان کو لٹرل سنس میں لیں. اگر ایک جو دجال ہے وہ ایک انسان ہے تو ہم واقعی اس کو پہلے انسان سمجھیں, اس کے بعد دیکھیں کہ کیا واقعی وہ کوئی ایک سسٹم ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے اگر اس کے گدھے کا ذکر ہے, اس کے میول کا یا خچر کا ذکر ہے, تو اس کو خچر اور گدھا ہی سمجھیں, پھر بعد میں سوچیں کہ وہ کوئی ہارلی ڈیوڈسن تو نہیں ہے یا پھر اللہ معاف کرے کوئی اور گاڑی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ جس کے اوپر بیٹھ کے وہ کیا کرے گا, وہ ٹریول کرے گا, یہ کوئی اس کے ٹینک ہوگا کوئی ایسا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ایسا وہیکل ہوگا, یہ بعد میں سمجھیں. پہلے بائی لٹرل ڈیفالٹ میننگ ملے, اس کے بعد پھر دیکھیں کہ کوئی, ہاں اگر کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے جس سے واقعی پتا چلتا ہے کانٹیکسٹ سے یا کسی صحابی کی ڈیفینیشن سے یا اور بھی صحابہ کی چیزوں سے پتا چل جاتا ہے اور آپ کے پاس ریزنز ہیں کہ واقعی یار یہ نہیں ہے, صرف یہ کہ آپ کی ایک فیلنگ ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا پتہ نہیں حالات, اس فیلنگ پہ نہ جائیں معذرت کے ساتھ. اصل میں ہر بندے کی ہر ٹائم پہ فیلنگ فرق ہو جائے گی, ہو سکتا ہے دوبارہ اللہ معاف کرے آج سے 50 سال بعد اللہ نہ کرے ہم دوبارہ اسٹون ایج میں چلے جائیں, پھر ایوری تھنگ ول بی ریلیونٹ رائٹ. تو ان چیزوں کو ذرا اس طریقے سے سمجھیں, یہ پرنسپل سمجھ آ گئے بھائیو, آگے چلتے. دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ کبھی بھی جب اس طرح کے اگر آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے, بالفرض آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں انٹرپریٹیشن کرنی ہی کرنی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز, تو اس وقت جو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں یا آپ جس انٹرپریٹیشن سے گو تھرو کر رہے ہیں, میک شور کہ آپ اس انٹرپریٹیشن کو پروبیبل لیں, ایبسولوٹ سینس میں نہ لیں. پروبیبل اور ایبسولوٹ سینس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ایکٹیو اوپینین رکھنا اور ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں پیسو اوپینین رکھنا. پیسو اوپینین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے ہو جائے, دا ورلڈ آف پاسبلٹیز ہیز نو لمٹ یا نو اینڈ, پاسبلٹیز تو بہت زیادہ ہو سکتی ہیں نا. اب انٹرپریٹیشن تو ہزار ہو سکتی ہیں, ہزار انٹرپریٹیشن ایک حدیث کی آپ نکال سکتے ہیں یا ایک آیت کی نکال سکتے ہیں, تو آپ اگر وہ میک سینس, اٹ میک سینس, تو آپ کہیں یار ہو سکتا ہے یہ ہو, بٹ یو شوڈ نیور ہیو این ایکٹیو اوپینین جس پہ آپ کسی اوپینین کو امفیٹک وے کے اندر کہیں کہ نہیں یہی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اگلے جو اصول, جو اگلے دو پرنسپلز ہیں وہ نگیٹ ہو جائیں گے. اگلا پرنسپل کیا ہے؟ وہ یہ ہے ناٹ ٹو ڈسکریڈٹ دا کلاسیکل انٹرپریٹیشنز. جب آپ ایک اوپینین کے اوپر امفیٹکلی اس کو پروسیس کریں گے, پروفیس کریں گے اور اس کو آپ لوگوں تک پہنچائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہی صحیح انٹرپریٹیشن ہے جو میں سمجھ رہا ہوں یا جو میں بیان کر رہا ہوں اور یہی ہے, باقی چیزیں میک ڈزنٹ میک سینس, تو اس سے کیا ہوگا؟ جو کلاسیکل اسکالرشپ کی جو انٹرپریٹیشن ہیں, جو ہمارا ایک بینک ہے, ظاہر ہے ان کی اپنی ایک اہمیت ہے, آپ اس کو ڈسکریڈٹ کریں گے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کلیم کر رہے ہیں کہ میں سمجھا ہوں وہ سب غلط, اینڈ یو کین ناٹ بی شیور اباؤٹ دس اگین. کیوں؟ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہزاروں انٹرپریٹیشن, انٹرپریٹیشن کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کی انٹرپریٹیشن ایک وائبل ہو, کل کو کوئی اور بندہ آپ سے اچھی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے تو اللہ معاف کرے کوئی بات ہی نہیں. تو ایز لانگ ایز یو ڈو ناٹ ڈسکریڈٹ دا کلاسیکل انٹرپریٹیشنز اور دی انٹرپریٹیشنز آف کلاسیکل اسکالرز, اور آپ کہتے ہو کہ میں ان کو بھی سمجھتا ہوں لیکن مجھے یہ فیل ہوتی ہے اینڈ آئی کین بی رانگ ایز ویل, اور آپ کبھی اسے ایمفیٹک وے کے اندر پریزنٹ نہیں کرتے, دیٹس فائن.
اور آخری اصول جو بڑا اہم ہے وہ پتہ کیا ہے,
دا لینگویج شوڈ اکوموڈیٹ دا انٹرپریٹیشن. وہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے نا اس کو عربک لینگویج اکوموڈیٹ کر, یہ نہ ہو کہ وہ آپ کسی لفظ کا ایسا مطلب نکالیں کہ وہ بیچارہ عربی والا بندہ سمجھے کہ یہ کہاں سے نکال لیا. تو یہ چار چیزیں, پہلی چیز کہ جی جنرلی لٹرل سینس ملے انلیس وی ہیو این ایویڈنس کہ جس سے ہم کیا کریں میٹافوریکل میننگ. دوسرا یہ ہے کہ پروبیبل, اٹ شوڈ بی کنسیڈرڈ سم تھنگ ایز پروبیبل ناٹ این ایبسولوٹ سینس, ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ ناٹ ٹو ڈسکریڈٹ دا کلاسیکل انٹرپریٹیشن. اور چوتھی چیز کیا ہے, دا لینگویج شوڈ اکوموڈیٹ دیٹ. اگر آپ یہ چار چیزیں کرتے ہیں نا, یہ چار پرنسپلز اگر میٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے محتاط ہیں, آپ عربک لینگویج کی جو ہے نا سوفسٹیکیشن کو سمجھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے آپ ان ورڈز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کسی اور کلاسیکل انٹرپریٹیشن یا پھر کوئی دوسری انٹرپریٹیشن کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے, خاص طور پہ اسکالرس کی, یہاں پہ ہر بندے کی نہیں, تو ان کی انٹرپریٹیشن کو یا لٹرل ریڈنگ کو جو اسکالرس نے کی ہوئی ہے اس کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے, تو دیٹس فائن, انشاءاللہ آپ کر سکتے. لیکن ہمارے یہاں پتا پرابلم کیا ہوتی ہے, لوگ اس سے اگری کرتے ہیں, اس کے بعد اینڈ میں نا ان کا رویہ وے ایسا ہوتا ہے, میتھڈ ایسا ہوتا ہے بتانے کا کہ وہ اٹ ڈزنٹ میک سینس. مثال کے طور پہ پورے گھنٹے کا لیکچر دیں گے اور اس طرح ایمفیٹک وے میں اس کو بتائیں گے, ہر دلیل سے ثابت کریں گے, دیکھیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, اور دوسروں کی ان ڈائریکٹ جو دوسری انٹرپریٹیشن ہیں ان کا مذاق بھی اڑائیں گے, اور ایٹ دی اینڈ لیکچر کے اینڈ پہ کہہ دیں گے کہ یار ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, جیسے کہتے ہیں واللہ اعلم, اللہ بہتر جانتا. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اتنی لمبی کہانی کے بعد ایٹ دی اینڈ کیا لکھ لیا, واللہ اعلم, اللہ جانتا ہے بہتر. بھائی اتنی لمبی پھر کہانی کیوں آپ لکھ رہے ہو نا, آپ کا میتھڈ یعنی آپ اس پہ اتنا ایمفسائز کر رہے ہو, اور آپ کی لینگویج سے, باڈی لینگویج سے, اور آپ کے اسٹائل سے یہ پتا چل رہا ہے کہ نو ون ڈیئرز ٹو ڈیفر, نو ون کین ڈیئر ٹو ڈیفر فرام یو ود یو. تو اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ کہہ رہے ہو یار میری بھی تو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے میں غلط ہو جاؤں, تو اس طریقے سے نہیں ہوتا بھائی. تو آپ کی لینگویج شوڈ ٹیل کہ آپ اس کو ایک پاسبلٹی کے طور پہ, پرابلٹی کے طور پہ بیان کر رہے ہو, ایبسلوٹ سینس میں بیان کر رہے ہو. ایک میں نے آپ کے سامنے روایت رکھنی تھی, چلے وہ بعد میں لیتے ہیں, وہ رہنے دیتے ہیں. تیسری یہ ہے کہ تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی دا سورس, ہمیں رائٹ سورس کا پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن, یہ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کا سورس کیا ہے, یعنی آپ کن بیسس کے اوپر یہ انٹرپریٹیشن پرپوز کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے اسکالرز ایسے بھی ہیں, خاص طور پہ ایون ہمارے ہاں جو کلاسیکل سورسز ہیں ان کی اتھینٹیسٹی اور یعنی ریلائبلٹی کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا اسیس کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بہت سی جو کتابیں ہیں نا سائنس آف دی آور, وہ یہ سائنس اور احادیث ایک کتاب سے لیتی ہیں جو ایک بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے امام نعیم بن حماد, ان کی کتاب ہے کتاب الفتن کے نام سے, اور یہ امام اتنے بڑے ہیں, یہ امام بخاری کے استاذ ہیں, امام بخاری کے استاذ ہیں پہلے, اور ان کی جو کتاب ہے کتاب الفتن, بہت سے علماء ان کے اس کتاب سے بہت سا لٹریچر لیتے ہیں, سائنس آف دی آور کو مینشن کرتے ہیں, فتنوں کا مینشن کرتے ہیں, پروفیسیز کو مینشن کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ یہ بہت بڑے محدث ہیں لیکن اس کتاب کے اندر بہت سا رتب و یابس موجود ہے, ہر قسم کی نریشن, صحیح نریشنز بھی ہیں, فیبریکیشنز بھی ہیں, ویک نریشنز بھی ہیں. تو انفارچونیٹلی انلیس اینڈ انٹل ایک بندہ جو ایکسپرٹ ہو سائنس آف حدیث کا, وہ کوئی بھی حدیث اننیسسریلی اس سورس سے نہ, یعنی جسٹ بیکاز امام نعیم بن حماد نے اس کو مینشن کیا ہے اس حدیث کو, اٹ ڈزنٹ جسٹیفائی, اٹ ڈزنٹ ایکچولی گیو یو دی اتھارٹی کہ آپ اس چیز کو پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہاں صحیح بخاری اور صحیح مسلم جس پر امت کا اعتماد ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے وہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں, لیکن وداؤٹ یعنی اپارٹ فرام دیز ٹو سورسز آپ کو ہر سورس کو ویریفائی کرنا پڑتا ہے. تو کوئی بندہ کہے جی میں نے تو امام نعیم بن حماد کی کتاب سے آپ کے سامنے یہ حدیث پیش, بھئی ڈزنٹ میٹر, اس میں ہر قسم کی حدیث موجود ہے, بلکہ کئی اسکالرز نے کہا اس میں بہت زیادہ انفارچونیٹلی ایسی روایات موجود ہیں جن کو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے, ریلائبل نہیں ہے. تو بہرحال اس کا اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کیا کہ اللہ معاف کرے, نہ صرف اس طرح کے ویک سورسز کو یوز کیا یا کرتے ہیں, اصل میں مسئلہ کیا ہے, عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, جتنی بھی حدیثوں کے اندر سنسیشنل کانٹینٹ ملتا ہے نا وہ زیادہ تر فیبریکیٹڈ اور ضعیف روایات, عجیب بات, یہ بھی ایک بڑی, بلکہ جہاں پہ آپ کو بہت کوئی سنسیشنل یا عجیب کانٹینٹ ملے بڑا سنسنی خیز سینسٹر قسم کا, یہ انڈیکیشن ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. یہ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, جو اتھینٹک حدیثیں ہیں نا صحیح بخاری صحیح مسلم کی, سیاح سکتا کی, میں جو وہ بڑی سمپلسٹک ہے, اور وہ بڑے سمپل سمپل کلیمز کرتی ہیں. اور جتنی عجیب و غریب چیزیں آپ کو مل رہی ہیں نا, عجیب یار ایسی روایت یہ میں نے کبھی سنی نہیں ہے, آپ نے نہیں سنی, واقعی وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. اللہ معاف کرے, وہ کیا کرتے ہیں اس طرح کے ٹرشری سورسز سے کیا کرتے ہیں چیزیں لے لے کے. بس جی اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ایک سینسیشن کریٹ کرنی ہے, آپ نے ایک واؤ افیکٹ کریٹ کرنا ہے, لوگ حیران ہوں گے وہ یار یہ کیا چیز ہے, اور اس سے کیا ہوگا کیوریوسٹی کریٹ کرنی ہے, اور اس سے کیا ہوگا اللہ معاف کرے لوگ کہیں گے بھی واہ واہ بڑی بات ہے, یہ ایسی چیز مغیرہ بھائی نے ایسا لیکچر دیا ہے آج تک کبھی سنا ہی نہیں تھا. یہ حدیث اور ایک محدث بھی شاید بیٹھا ہو, یار یہ کون سی حدیث ہے, یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. اللہ معاف کرے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلط ہے بھائیوں, جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. کچھ لوگوں نے نیومرالوجی کو استعمال کیا بہت زیادہ اس میں. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں, پریڈکشنز ہیں نا, جہاں پہ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اب آپ نے سائنز آف دی آور کو سمجھنا ہے, پروفیسیز کو سمجھنا ہے, تو کئی لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا یار پروفیسیز کو یا مستقبل کو یا غیب کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ صرف قرآن و سنت کے اوپر رلائے کریں, آپ کے پاس کوہانت بھی ہے, سوت سینگ بھی ہے نا, پامسٹری بھی ہے یعنی ہم تو لائنوں کو دیکھ کے بھی, یا پھر اس طریقے سے ایسٹرالوجی بھی ہے, نیومرالوجی بھی ہے. تو کچھ لوگوں نے انفارچونیٹلی کیا کیا کہ ان سائنسز کو بھی امپلائی کیا, اور اللہ معاف کرے ہمارے کئی ایسے سو کالڈ تھنکرز ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور باقاعدہ علم جسے کہتے ہیں نا علم جفر اسے کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے نیومرالوجی کا علم الاعداد یا علم الابجد بھی اس کو کہتے ہیں, اسی طریقے سے انہوں نے ایسٹرالوجی اس طرح کی چیزوں کو بھی کوٹ کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر, اور پریڈکشنز کی ہیں کہ جی قیامت فلاں ٹائم پہ آئے گی, یہ فلاں ٹائم پہ ہوگا, یہ فلاں ٹائم پہ ہوگا, یہ فلاں ٹائم پہ ہوگا, دجال اس طرح آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ معاف کرے اس طرح کے کام بھی کیے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اپنے ڈریمز کے اوپر بھی, فلاں نے یہ خواب دیکھا, جی فلاں ہمارے اسکالر تھے انہوں نے یہ خواب دیکھا اور اس کے اندر یہ تھا. اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں کشف ہوا ہے. کشف کا مطلب کیا ہے, یعنی ایک اچانک میرے سامنے کوئی نا اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے سامنے مجھے دکھا دی ہے بس. اب وہ کیسے دکھائی ہے بھائی, وہ شیطان بھی تو دکھا سکتا ہے نا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیاطین بھی وحی کرتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف, اپنے بندوں اپنے دوستوں کی طرف شیاطین کی وحی بھی ہوتی ہے. ایک بندہ آیا, ایک اسکالر ہے, ان کے پاس آیا, ہمارے جاننے والے اسکالر ہے, تو وہ بتا رہے تھے, کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ جی سر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے پر وحی ہوتی ہے, اور وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اپیرنٹلی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پریشان ہوں, مجھے بتائیے کہ واقعی وہ میں عیسیٰ ہوں, مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ اللہ نے مجھے عیسیٰ بنا دیا, میں اس قابل بھی ہوں کہ نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ شیاطین بھی ہو سکتے ہیں تمہارے ساتھ نا, تو یہ شیطان دھوکہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے میرے ساتھ ہوا, میں اسلام آباد میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا, تو ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, بڑے عجیب و غریب حالت تھی, لمبے لمبے اس کے بال تھے, ناخن اس کے لمبے اور انتہائی جسے کہتے ہیں نا ان ہائیجین قسم کی اس کی حالت تھی. تو نماز یعنی سیشن کے بعد نماز تھی, مغرب کی نماز, تو مغرب کی نماز کے بعد وہ آیا تو سوال ہوا, تو کہتا ہے جی میں دجال سے ملا ہوں میں دجال سے ملا ہوں, اور اس نے کہا کہ دجال نے میرے ساتھ تین پرومسز کی ہیں, دو پورے ہو گئے ایک رہ گئے, اور دو پورے ہو گئے, اور مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم سم ون اسپیشل, آئی ایم دا چوزن ون. اسی طریقے سے ایک خاتون نے بھی کہا, اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے چوز کیا, اللہ نے مجھے چوز کیا اور I'm chosen for something big and great. اچھا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ مجھے نا ریولیشنز ہوتی ہیں, ریولیشنز ہوتی ہیں, اور کچھ لوگوں کو ہوتی ہیں, باقی کچھ لوگوں کو نا سچے خواب بہت زیادہ آتے ہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن یہ دے آر ناٹ ایویڈنس فار یو. کبھی بھی یاد رکھیے گا ان چیزوں سے آپ نے امپریس نہیں ہونا, اور یہ نہیں سمجھنا کہ اب جو میں کرنے لگی ہوں, یعنی دے ڈو ناٹ ڈیفائن اور ڈیٹرمن اینی کورس آف ایکشن, کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ کشف ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو. پھر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, پرانے اسکرپچرز جو ہیں, جو کرسچن اسکرپچرز ہیں یا پھر جوڈائک جو اسکرپشن ہے, جوش اسکرپشنز ہیں, اسکرپچرز ہیں, وہاں سے بہت سا کانٹینٹ لے کے بیان, ان میں بڑی عجیب و غریب باتیں, بڑی سنسنی خیز اور اس طرح کی اللہ معاف کرے باتیں وہ بیان کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, یاجوج ماجوج کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں باقی انبیاء نے بھی ذکر کیا. تو تیسرا پرنسپل ہے آئیڈینٹیفائی دی سورس اینڈ اسیس دیٹ سورس اس ویل, یعنی رائٹلی فورنلی یہ پوچھے کہ اگلا بندہ بات کیا سے کر رہا ہے, بھئی آپ نے یہ بات کی ہے یہ کہاں سے نکالی ہے, اس کا سورس کیا ہے, ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ وتھ دس آل تھنگ, یہ آپ کا نیریٹو ہے کن چیزوں پہ کھڑا, اس کو اسیس کریں. اگر وہ قرآن و سنت کا اوتھینٹک سورس ہے پھر آبویسلی آپ کا ایمان ہونا چاہیے, آپ کو اس پہ ریلائی کرنا ہے. لیکن اگر وہ نیومرالوجی ڈریمز کشف پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے, اور جی وہ جوش اسکرپشن کے اندر یہ چیز لکھی ہے کرسچن, تو سمجھ لیں کہ دیٹس ناٹ مائی گیم. چوتھی چیز کیا ہے اس میں خاص طور پہ, وہ یہ ہے ڈو ناٹ ہیسٹ ان اٹس اپلیکیشن, جلد بازی نہ کریں. ہمارے ہاں اللہ معاف کر, جیسے میں نے کہا نا سیلف فلفلنگ پروفیسی کا بہت زیادہ پرابلم پایا جاتا ہے,
وی ٹرائی ٹو فورس دا ہینڈ آف گاڈ, جس طریقے سے پہلے اس بندی نے خاتون نے کتاب بھی لکھی تھی. تو جلدی نہ کریں بلکہ ویٹ کریں انلیس اینڈ انٹل کیا ہو کہ وہ ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود, جنرلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان او العجلۃ من الشیطان, کہ احتیاط اور اسی طریقے سے صبر تحمل یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اسی طریقے سے جو جلد بازی ہے وہ شیطان کی طرف سے. اور ایک روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی, ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک نصیحت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں انھا ستکون حالات و امور مشتبہات فعلیک بالتؤدا فتکون تابعا فی الخیر خیر من ان تکون راسا فی الشر. انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا تم پر بہت سی چیزیں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گی, بہت سے فتنے آئیں گے اور تم بہت کنفیوژن, یو ول بیکم اکسٹم ٹو دی ایج آف ڈاؤٹ. ایک ایج, ایک ٹائم سے گزرو گے تم لوگ جب بہت زیادہ ڈاؤٹس ہوں گے ہر جگہ پہ. تو ایسے موقع کے اوپر میری تم کو نصیحت یہ ہے, عجیب و غریب فتنے ہوں گے, متشابہات ہوں گے بہت زیادہ, تو اس موقع پر تحمل اور بردباری سے معاملہ کرنا, پیشنٹ, بی پیشنٹ, ڈو ناٹ میک ہیسٹ, جلد بازی نہ کرنا کہ میں فوراً کچھ نہ کچھ, نہیں, ریلیکس, اس کو تھوڑا سا کنزیوم کریں, ان کو سمجھیں اور علماء سے کنسلٹ کریں کہ یہ باتیں کیا ہیں, مجھے اس کے بارے میں سمجھائیں, اس بارے میں کوئی جلد بازی نہ کریں, اس کے اندر کوئی ڈیسیجن میکنگ نہ کریں ایسے موقع کے اوپر, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شر کے پیچھے لگ جاؤ. انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی شر کا شکار ہو جاؤ. تو یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی ایک تھی. اس حوالے سے ایک میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں, جیسا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ واقعہ. اب میں اس کی ریئل اپلیکیشن بتا رہا ہوں, کس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جلد بازی نہ کریں. سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتا یہ صحابی بھی ہیں, چھوٹے صحابی ہیں, اور سیدنا عبداللہ بن زبیر جو تھے انہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا, خلافت کا دعویٰ کیا اور اعلان کر دیا. جب انہوں نے اعلان کیا خلافت کا ایز اے خلیفہ, تو اس وقت جو بنو امیہ کی حکومت تھی اور خاص طور پہ حجاج بن یوسف, انہوں نے ان کے خلاف کیا کیا, ان کے خلاف جو ہے وہ لشکر کشی کی. اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے جو خلافت کا اعلان کیا تھا مکہ میں کیا تھا. تو ہوا یہ کہ جو اس ٹائم بنو امیہ کی جو تھیں لشکر تھے, انہوں نے مکہ کا جو ہے نا وہ اس کو سیج کر لیا, جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو سیج کی مثال دی. اور سیدنا عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کے وہ مکہ جو کعبہ تھا اس کے جو ہے نا آگے ان کا لشکر موجود تھا, آپ سمجھ لیں. تو انہوں نے کیا کیا, پتھراؤ کیا منجنیک سے, ٹھیک ہے نا, انہوں نے پتھر پھینکے اونچے اونچے بڑے بڑے. اچھا جب انہوں نے وہ کیٹاپولٹس ہوتے ہیں نا ان کے ذریعے پتھر پھینکے, اچھا جب پتھر پھینکے نا تو ہوا یہ کہ وہ پتھر جو ہے نا وہ کعبہ کو لگے جا کے, اللہ معاف کرے, کعبہ کو, بیت اللہ کو, جب بیت اللہ کو لگے تو وہ اس سے نا بیت اللہ کی جو بلڈنگ ہے, جو اسکوئرڈ بلڈنگ ہے وہ تباہ ہو, ایک طرف سے گر گئی اور خراب ہو گئی, اس کی میرے خیال ہے غالباً دیوار ٹوٹ گئی, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا, یعنی کافی خراب ہو گئی اس موقع پر. اور اس وقت بڑی خون ریز, یعنی جنگ ہوئی بڑی سخت قسم کی, اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا ایسے موقع پر. تو ایسے موقع کے اوپر نا ایک جو بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے مسند احمد کی, وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرب الکعبہ, کعبہ کو ڈھائے گا ایک شخص, کون, ذو السویقتین من الحبشہ, ایک جو ہے نا پتلی پنڈلیوں والا, پنڈلی کہتے ہیں آپ کی جو, اس کو کہتے ہیں میرے خیال ہے کیا کہتے ہیں, شینک کہتے ہیں اس کو, جو بھی کہتے ہیں, بہرحال آپ کی جو پنڈلی ہے اس کو جو ہے نا پتلی پنڈلیوں والا شخص جو ہے نا, ایک حبشی, حبشہ کا ایک شخص ہوگا, وہ کیا کرے گا, بلیک, ایک کالا شخص کے ہے وہ کعبہ کو گرائے گا. اور آپ نے کہا اس کی حالت یہ ہے, ویسلبھا حلیتھا, اور اس کے جو خزانے ہیں نا ان کو قبضہ کر لے گا. اور آپ نے فرمایا ویجردھا من کسوتھا, اور اس کا غلاف پھاڑ دے گا, اس کو اتار دے گا کعبہ کا. اور آپ نے فرمایا ولکأنی انظر الیہ اسیلع افیدع یضرب علیہا بمسحاتہ ومعولہ. آپ نے فرمایا کہ میں اس کو ایسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے منظر دکھا رہے ہیں وہ, اور میں اس کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بندہ گنجا بھی ہے, یعنی ہی از بالڈ ہیڈڈ, سر پہ بال نہیں ہے. اور اس کے ساتھ آپ نے کہا افیدع, اسی طریقے سے ٹیڑے ہاتھوں والا, ٹیڑے ہاتھ پاؤں والا, یضرب علیہا, وہ کھدال کے ساتھ, یہ جسے چیزیں آپ کو شاول نہیں ہوتا, اس کے ذریعے وہ کعبہ کو زور زور سے مار رہا ہے, اور اسے کیا ہو رہا ہے, کعبہ گر رہا ہے. تو یہ جو حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے, اور یہ وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ ایک دفعہ کیا ہوگا کہ باقاعدہ ایسا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ کعبہ کو بھی گرا دے گا, اور کعبہ ایک دفعہ آئے گا وہ خراب گر جائے گا, اس کی بلڈنگ کو گرا دیا جائے گا. اب یہ جو حدیث ہے یہ اوتھینٹک حدیث ہے. تو جب یہ عبداللہ بن زبیر کا واقعہ پیش آیا نا, اور آپ کو پتا ہے کہ جب یہ آیا تھا براک اوباما, تو اسے کچھ لوگوں نے کہا تھا
کہ یہ کام کرے گا, یہ وہی کالا شخص ہے وہ حبشی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا تھا یہ کعبہ کو تباہ کرے گا, اللہ معاف کرے. تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ فوراً اپلیکیشن شروع کر دی, اب اس طرح کی اپلیکیشن کر رہے ہیں اور وہ اس کی حدیث کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں نا اس کو اس کے ساتھ اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں اس کے ہاتھ ایسے ہیں, اس کی پنڈلیاں پتلی ہیں, ٹھیک ہے نا, پتہ نہیں بال تو تھے ویسے اس کے, ہو سکتا ہے پتہ نہیں کوئی ایسی پرانی تصویر بھی نکال لی ہوگی جس میں وہ بےچارا جو ہے نا اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے, واٹ ایور دا کیسز. تو انہوں نے نا یہ روایت کچھ لوگوں نے پریزنٹ کی. بہرحال تو امام مجاہد بہت بڑے امام ہیں, عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا نا عبداللہ بن زبیر کو, اور خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ تھی وہ خراب ہو گئی, تباہ ہو گئی پوری طریقے سے نہیں اس کا ایک حصہ, تو عبداللہ امام مجاہد جو تھے نا ان کے بارے میں لوگوں نے کہنا ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہی واقعہ جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا نا یہ واقعہ پیش آ گیا. تو امام مجاہد باقاعدہ گئے اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جا کے پورا اس جگہ کو دیکھا, پورا ایسس کیا, اور پھر انہوں نے تلاش کیا ایسا شخص کہ وہ شخص مجھے مل جائے اس لشکر کے اندر کوئی بندہ کہ جو ایسلی اس حدیث کے مطابق جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا اس کی پنڈلی ایسی ہوں گی یہ ہوگا وہ ہوگا, مجھے کوئی شخص مل جائے جس سے پتا چل جائے کہ اچھا اگر وہی شخص ہے تو پھر ظاہر ہے وہ حدیث وہ واقعہ ہو گیا, وہ واقعہ پیش آ گیا. لیکن انہوں نے ڈھونڈا, ان کو کوئی بندہ نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ واقعہ نہیں, یہ واقعہ ابھی ہوگا. تو اس حدیث کو علماء نے ذکر کیا, اس سے پتا چلا کہ اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات بہت سی چیزیں آپ کو نا ظاہری طور پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے شاید یہ وہی ہے, لیکن ایک عالم دین اور وہ بندہ جس کو شریعت کا صحیح علم ہے وہ زیادہ بہتر انالیسز اور اسسمنٹ کر سکتا ہے, اور اس کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے ورنہ بندے کیا ہوں گے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی, بہت زیادہ امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے کئی دفعہ. تو یہ چار پرنسپل خاص طور پہ آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں. ایک تو یہ کہ اسکالرس یا پھر وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے جن کو اتھارٹی دی ہے کہ وہ اس کو اسس کر سکیں وہ کریں. دوسرا یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کے اندر رائٹ میتھڈالوجی اس کو اڈاپٹ کیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ اس کے سورس کو ضرور آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اسس کیا جائے کہ وہ سورس کتنا ریلائبل ہے اپیسٹیمکلی. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے کہ جلد بازی نہ کی جائے بلکہ اسکالرس سے کنسلٹ کیا جائے اور وہ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کیا کریں اس کو صحیح طریقے سے ان معاملات کو اسس کر کے پھر کیا کریں. اس حوالے سے ایک اور پرنسپل علماء نے ذکر کیا, میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں بات ختم کرتا ہوں, سوری گرمی بھی بہت زیادہ ہوگی. علماء نے ذکر کیا بعض اوقات کسی واقعے کے اندر ایک ہوتی ہے ایک کوئنسیڈینشل, آپ سمجھ لیں ایک ایسی ریلیونس ہوتی ہے جو کو انسیڈینشل ہوتی ہے, یعنی کو انسیڈینٹلی وہ چیز آپس میں میچ کر رہی ہوتی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ چیز کیا ہے کہ وہ ریئل میں وہی واقعہ. مثال کے طور پر انہوں نے اس کی مثال کہہ دی, انہوں نے کہا جیسے کہ امام مہدی کے حوالے سے اب کوئی بندہ اللہ کی طرف سے جس کا نام ہو جو ہے نا وہ عبداللہ ہو, اور پھر اسی طریقے سے اس کے والد کا نام محمد ہو, اور کسی طریقے سے وہ اپنے آپ کو کہتا ہوں میں کسی سید خاندان سے ہوں, اب وہ کہہ دیکھے جی اللہ کے رسول نے میرے بارے میں بتایا, تو وہ اس چیز کو اپلائی کر کے کیا کرنا شروع کر دے کہ وہ اس کو کہہ دے جی میں امام مہدی ہوں. تو انہوں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کو انسیڈنٹ, جو کسی یونیک نہیں ہوتی, کچھ جنرل کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اور کچھ یونیک کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو کبھی بھی جنرل کیریکٹرسٹکس اور یونیک کیریکٹرسٹکس کو کانفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. امام مہدی کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں جو یونیک ہیں ان کے لیے خاص طور پہ وہ بہت ڈفرینٹ ہے, وہ حدیث میں مینشنڈ ہے, وہ حالات کے ایک کانٹیکسٹ میں ہے. عبداللہ محمد یہ نام ہونا یہ جنرل کیریکٹرسٹکس ہے, یہ تو بڑے لوگوں میں میچ کر سکتی ہے نا, یہ تو بڑے لوگوں میں پائی جا سکتی ہیں. تو صرف اس بارے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. آخری میں جو ہمارا سوال تھا اس حوالے سے پورا کہ از دی اینڈ آف ٹائمز نیئر, بس یہ حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے سے سنن نبی داؤد کی کہ کیا اب حالات کدھر ہیں, کیا اس وقت آپ کے خیال میں دنیا ختم ہونے کو جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. ایک حدیث میں ملتی ہے سنن نبی داؤد کی اور یہ حدیث اوتھینٹک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے رسول نے پورا نا سیکوینس بتایا, وہ بڑے بڑے چار پانچ واقعات ہیں, جب وہ ترتیب سے ہوں گے پھر ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ حالات اب ختم ہونے والے. آپ نے فرمایا تھا کہ عمران بیت المقدس خراب یثرب, کہ بیت المقدس کی آباد کاری ول لیڈ ٹو دا ڈسٹرکشن آف یثرب, یعنی بیت المقدس جو ہے جب وہ آباد ہوگا تو اس کی وجہ سے تباہی کدھر ہو جائے گی, مدینہ. یثرب جو ہے مدینہ جو ہے وہ ویران ہو جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا وخراب یثرب خروج الملحمہ. اب آپ نے بقاعدہ سیکوینس بتایا. اچھا بہت زیادہ پرابلم یہ بھی ہے ان سائنس آف دی آور کے اندر کہ اللہ کے رسول نے جو پریڈکشنز کی ہیں نا وہ بہت زیادہ رینڈم ہیں, یعنی اس میں ترتیب مینشن نہیں ہے. بڑا مشکل ہے علماء کے لیے کہ اچھا کون سا انسیڈنٹ پہلا ہوگا, یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے. پر لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بقاعدہ ترتیب بیان کی. تو آپ نے کہا سب سے پہلے کیا ہوگا, بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہوگا. اب اس کی آباد کاری کا مطلب کیا ہے, کیا وہ فلسطینیوں کے ہاتھوں آباد ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہو جائے کہ کیا ہو کہ ابھی یہ جو معاملات ہیں اسرائیل کو پھینٹی پڑے اور اللہ کی طرف سے کیا ہو مسلمان اس کو آباد کریں. لیکن بہرحال کہا کہ آباد ہوگا. اور آپ نے کہا اس کی وجہ سے یثرب جو ہے جو مدینہ ہے وہ ویران ہو جائے گا. اب اس کی ویرانی کا مطلب کیا ہے؟ خراب کا مطلب ہے، خراب کا لفظ ہے، تباہی پھیل جائے گی یا پھر ویران ہو جائے گا. اور آپ نے فرمایا وخراب یثرب خروج الملحمہ. اب یہ ہے وہ لفظ جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینہ کے خرابی اور تباہی کے بعد، ویرانی کے بعد، پھر کیا ہوگا؟ بڑی جنگ ہوگی، الملحمہ ہوگا. اب وہ ملحمہ بڑی جنگ ہوگی، یعنی اور اس جنگ کا تذکرہ آتا ہے، وہ رومنز کے ساتھ ہوگی، ہماری عیسائیوں کے ساتھ ہوگی، کرسچنز کے ساتھ ہوگی، باقاعدہ اس میں کراس کا ذکر آتا ہے. اب وہ کرسچنز یعنی رومنز، اس زمانے میں علماء کہتے ہیں کہ آج کل کے جو ویسٹرن ویسٹ کے جو لوگ ہیں ان کو ہم رومنز کہہ سکتے ہیں. تو اب وہ کرسچنز کے ساتھ جنگ ہوگی، یعنی میجورٹی کرسچنز کے ساتھ، اور باقاعدہ ان کی کراس کا ذکر آتا ہے کہ مسلمان ایک کراس توڑ دے گا، وہ پوری احادیث موجود ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ خروج الملحمتی فتح القسطنطنیہ اور قسطنطینیہ، یہ بھی الفاظ دونوں ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ ملحمہ کے بعد، اس بڑی جنگ کے بعد، قسطنطنیہ فتح ہوگا، استنبول فتح ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی جو ہے ہمارے ہاتھ سے پھر دوبارہ نکل جائے گا، ابھی تو مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو ایک وقت آئے گا وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ہم اس کو دوبارہ فتح کریں گے. اور آپ نے فرمایا کہ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال. جب قسطنطنیہ جب فتح ہوگا، یہ ٹرکی کا علاقہ مسلمان حاصل کریں گے، اور اس کی تفصیل حدیثوں میں موجود ہے کہ باقاعدہ ہم وہ جنگ سے نہیں جیتیں گے بلکہ تکبیرات سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ اکبر کہیں گے، اس کی ایک دیوار گر جائے گی، پھر اللہ الحمدللہ، اس طرح کر کے باقاعدہ احادیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، اوتھینٹک حدیث میں، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس موقع کے اوپر کیا ہوگا؟ دجال نکلے گا. تو یہ پورے انسیڈنٹس ابھی ہونے والے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے وہ تین گائیاں دیکھ کے، تین کٹے والی بات ہے، تین ہائفرز، ریڈ ہائفرز کو دیکھ کے دجال نکالنے کی ہم نے پوری کوشش کی. بھائی درمیان میں اتنے انسیڈنٹس ہیں، وہ کدھر گئے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ when you ask is the end of times near، تو میرے خیال میں ابھی بہت ٹائم موجود ہے. انشاءاللہ آپ گھر میں جائیں، جا کے پانی شانی پئیں، اپنی شادیاں شدیاں جن کی نہیں بھی کریں، بچے ہوں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو مجاہد بنائیں، تو امید ہے انشاءاللہ تب تک قیامت آ جائے گی. تو with that انشاءاللہ we conclude our session. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.